الذين يتخذون الكافرين اولیاء، وہ لوگ جو بنا لیتے ہیں کافروں کو دوست۔ اب یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی ہی بعض صفات کو آگے بتایا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، اس لیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا منافقین والی صفات میرے اندر تو نہیں ہیں۔ جو پہلے بھی صفت آئی وہ بھی کیا تھی؟ ایمان کفر، ایمان کفر، اور پھر کفر میں ہی وہ تو بڑھ گئے، لیکن کیا میرے اندر تو ایسی آسلیشن نہیں ہوتی اوپر نیچے اوپر نیچے؟ کہ ایمان جو ہے نا، یہ وہ باہر سے نہیں لا کے ایمان اور پھر جا کے کافر بن رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، پھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، پھر چلے جا رہے ہیں، پھر کافر بن رہے ہیں۔ وہ ایک ہو سکتی ہے اس آیت کے اندر اس چیز کا بھی امکان ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہو سکتا ہے، لیکن بیسیکلی کیونکہ یہ منافقین کے اوپر بات آ رہی ہے، منافقین ایسے نہیں کر رہے تھے، یہ ان کی دلی حالت تھی، دل کے اندر ایسے ہوتے، کبھی ایمان کی طرف پھر کفر میں چلے گئے، پھر یہ اندر کی کیفیت ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسی کیفیت ہو رہی ہو کہ کبھی تو بڑھ گئی ایمان میں اور کبھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہ اسلام کوئی چیز ہے نہ یہ، پھر اس کے بعد کسی دن کہیں جوش آیا تو پھر ہاں کوئی مسلمان سے بن گئے کہ مسلمان جیسی چیز کچھ اپنا لی، اس کے بعد پھر دوسری طرف چلے گئے، تو یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اور پھر ان کی ایک اور کوالٹی ہوتی ہے منافقین کی، جو اس وقت کے منافقین بھی تھی، آج بھی اگر کسی میں منافقت ہوتی تو یہ صفات اس میں ہوتی ہیں، کیا کہ وہ بنا لیتے ہیں کافروں کو دوست، من دون المومنین، یہ خاص طور پہ فرمایا گیا مومنوں کو چھوڑ کے، مومن کے سوا، مومنوں کے ساتھ ان کا دل ہی نہیں لگتا، یہ کہ بس ہر وقت اللہ رسول کی باتیں یہ باتیں، لیکن کافروں کے ساتھ ان کو بڑا مزہ آتا ہے۔ اور اولیاء کا مطلب کیا ہے؟ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، یہ عام دوستی، جان پہچان، یہ اس کی نہیں بات ہو رہی، بلکہ کیا ہے، جب گہری دوستی ہو، حامی ہیں، مددگار ہیں، پشت پناہ ہیں، یہ سب اس کے لیے ولی کا لفظ آتا ہے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان سے دوستیاں گانٹیں، ان سے بنا کے رکھیں۔ اچھا، وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ آگے کی بات سے وجہ پتہ چل رہی ہے، اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّتَ، کیا وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عزت دنیاوی طور پہ، جس کو کہیں گے سٹیٹس ہے، یا کسی کے پاس بڑی پوزیشن ہے، کوئی بڑا طاقت میں زیادہ ہے، مال بہت زیادہ ہے، بہت سوسائٹی میں اس کا مقام بہت ہے، تو اب کیا ہے، یہ بھاگ بھاگ کے ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی خوش آمدیں کرتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، تاکہ کسی طرح ان کو اپنا بنا لیں، ان کی نظر میں کیا چیز ہوتی ہے، کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے ہمیں بھی عزت ملے گی، ہمیں بھی فائدے ملیں گے، ہمیں بھی کچھ مل جائے گا، کل کو کوئی ضرورت پڑے گی نا، تو یہ ہے نا ہمارے ساتھ، میں اس کے ساتھ جو میں نے دوستی لگائی ہوئی ہے، جس کو کہیں گے نا ڈپلومیسی سے چلنے والے، ہر حال میں اپنا مفاد آگے رکھنے والے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، اس زمانے میں تو تھے ہی، وہ جا کے ان کے ساتھ دوستیاں کرتے تھے، وہاں سے ان کو لگتا تھا یہاں پہ ہمیں عزتیں ملیں گی، عزت لینے کے لیے جاتے ہو، ان کے ہاں اپنا مقام بنانا جاتے ہو، کہ کل کو ضرورت پڑ گئی، کل کو مجھے کوئی جاب میں ضرورت پڑ گئی، کل کو مجھے کوئی اور مسئلے مسائل ہو گئے یہاں پہ، تو دیکھیں ان کے ساتھ بھی ایسی دوستی رکھنی چاہیے، دیکھیں نا۔ تو اب اگر کسی کے ایمان کو پرکھنا ہے نا، تو دیکھ لو کہ اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے، اس کی محبت نہیں کس کے ساتھ ہے، اس کی کمپنی کن کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کو تو ایمان والوں کے ساتھ اچھا ہی نہیں لگ رہا دوستی کرنا، ان کو چھوڑ کے انہوں نے ان کے ساتھ دوستی کی ہے، اور دوستی کس لیے کی ہے؟ تاکہ ان کے ساتھ بیٹھ کے میں بھی عزت دار ہو جاؤں گا، مجھے عزت مل جائے گی۔ تو سن لو پھر، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، آج بھی یہ بات اگر ہم سمجھ لیں نا، تو ہمارے قبلے سیدھے ہو جائے۔ آج بھی جب گھس گھس کے جا کے ادھر بیٹھتے ہیں، گھس گھس کے ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں گانٹنا چاہتے ہیں، ادھر ان مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ، خاص طور پہ جو دین کے اندر آگے جانے والے ہوتے ہیں، ایمان کے اندر پکے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کرنا ان کو اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ وہاں پہ تو کچھ مل رہا ہے، ان کے ساتھ کیا ملے گا؟ کہ ان کے پاس قوت ہے، آج پاور ان کے پاس ہے، غلبہ ہے، اس ملک میں ان کا زیادہ وہ ہے، تو ہم ان کے ساتھ کیوں نہ بیٹھے، کوئی فائدہ ملے ہمیں۔ अब देखे ना, एक बंदा तो चलो उसको सोसाइटी में कोई उसका नाम है, कोई इज्जत है, ये भी साथ लगे हुए कि चलो इस तरह से हमें भी कोई इज्जतें मिल जाए। तो अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया, बेशक इज्जत तो अल्लाह के लिए सारी की सारी, यानी इज्जत के खजाने किसके पास है? अल्लाह के पास। तुम इनके पास इज्जतें ढूंढने जाते हो, उनकी जाहिरी कुव्वत और जत्थे से इंप्रेस होके उनसे दोस्तियां रखना चाहते हो कि हमें भी इज्जत मिल जाए और कुव्वत मिल जाए? हालांकि देखो इज्जत किसके पास है, वो खजाना खोलेगा उसी को इज्जत मिलेगी। उसके पास अन्य इज्जत है, अगर वो बंद कर देगा तो इज्जत नहीं मिल सकती। समझ आई बात? अब देखे जो इंसान इंसानों के पास जा रहा है इज्जत लेने के लिए, वो इंसान सोचे तो सही कि ये दूसरे इंसान भी मेरी तरह मोहताज हैं इज्जत के, ये भी मोहताज हैं, ये खुद अल्लाह के मोहताज हैं इज्जत में। अल्लाह इनको इज्जत दे रहा है तो ये इनको इज्जत मिली हुई है। अब मैं अल्लाह के पास जाऊं मांगने के लिए, या मैं इनके पीछे आगे पीछे फिर रहा कि मुझे कहीं यहां से इज्जत मिल जाए? और सूरह मुनाफिकून में अल्लाह ताला ने फरमाया, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वल मुमिनीन वलाकिन अल मुनाफिकीन ला यालम। इज्जत तो सिर्फ अल्लाह के लिए और उसके रसूल के और मुसलमानों के लिए, लेकिन मुनाफिक इस बात को नहीं समझते। सूरह फातिर में अल्लाह ताला ने फरमाया, मन काना युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जत जमीअ। जिसको इज्जत चाहिए ना, अल्लाह से मांगे, अल्लाह के पास है सारी की सारी इज्जत। क्यों भिखारी बन के इनके पीछे जाते हो? क्योंकि आज दुनिया में जो जिसको कहेंगे कि हाँ गलबा होल्ड या जो भी कह लें आप, वो गैर मुस्लिमों का ही है ना, ये तो कोई भी नहीं इनकार कर सकता। तो अब क्या है, हाँ हम इनके साथ चिबड़ जाएं, हम इनके साथ जा के बैठ लें, हम इनके इनको अपना औलिया बना लें, ये हमारे पुश्त पनाह बन जाएं, ये हमारे मददगार बन जाएं, ये हमारे कुछ कर देंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा, वरना हमारा क्या बने? नहीं, अल्लाह के पास है सारी इज्जत। और फिर आगे जो बात कह दी गई, ये हम सब के लिए आई ओपनिंग है, वक़द नज़ल अलैकुम फिल किताब, और हालांकि तहकीक उसने नाजिल कर चुका है वो तुम्हारे लिए किताब में। क्या चीज नाजिल कर चुका है? अल्लाह ताला ने वाजे कर दी है एक बात किताब में, अब वो भी अभी आपको बताती हूँ। अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाह, कि जब तुम सुनो अल्लाह की आयात को, किस तरह युकफरु बिहा, के कुफर किया जाता है उनके साथ। जब तुम किसी मजलिस में बैठे हो और तुम सुन रहे हो कि वहां पे अल्लाह की आयात का कुफर किया जा रहा है, कैसे इनकार किया जा रहा है, कुछ भी यह कहा जा रहा है हमें तो नहीं ये समझ आती कुरान में ये क्या है, और हदीस की उसको इसमें तो बड़ी कॉन्ट्रोडिक्शन है, ये तो इतने 100 साल बाद लिखी गई, हम तो हदीस को नहीं मानते, हम तो अल्लाह की आयात तो ये नहीं समझ आती, हमें तो वो नहीं समझ आती। कहाँ लिखा है ये तो लिखा हुआ है, ये क्या है, ये इनकार ही है ना। और वयस्तहज़ाउ बिहा, और मजाक उड़ाया जाता है इनका, अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाया जाता है, जोक्स बनाए जाते हैं, कभी मौलवियों के, कभी वो किसी जन्नत का, कभी जहन्नुम का, कभी फलां का। तो अल्लाह ताला ने हम सब को एक रूल दे दिया, फला तक़ुदू माहुम, उनके साथ नहीं बैठना आपने। सुन लिया ना कान खोल के, जहां अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाया जा रहा, ये अब ये याद रखे, ये सॉरी टू से कि आज ये काफरों की मजलिसों में नहीं होता, वहां पे तो होता होगा, अल्लाह बेहतर जानता है क्या होता है, ये तो मुसलमानों की मजलिसों में होता है। आज मुसलमानों का हाल ये हो गया है कि वो जिन पे ईमान का दावा करते हैं ना कि मैं हम अल्लाह रसूल पे ईमान रखते हैं, उन्हीं का मजाक करते हैं, रसूल की जिंदगी पे उंगलियां उठाते हैं, अल्लाह की आयात पे इतराजात करते हैं, और मजाक मजाक में बहुत कुछ कह जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने कद नज़ला अलैकुम फिल किताब, अल्लाह नाजिल कर चुका है तुम्हारे पर किताब में। क्या नाजिल किया? सूरतुल अनआम मक्की सूरत है, वो इससे पहले उतर चुकी ना, ये तो मदनी सूरत है। उसमें क्या है, 68 आयत में सूरह अनआम 7वां पारा है। अब देखें ये आयत पहले उतरी है, लेकिन जाहिर है नजूल के एतबार से पहली है, लेकिन कुरान करीम में 7वें पारे में, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. جب ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں عیب نکالتے ہیں تو ان لوگوں سے اعراض کریں، ان سے کنارہ کشی کریں، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائے. وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر تم کو بھلا دے شیطان، آپ بیٹھے میں آپ کو یاد ہی نہیں رہا، ایسا شیطان نے بلایا وہیں بیٹھے رہے. فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو نہ بیٹھو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ اب بیٹھے رہے، اب یاد بھی آ گیا، چلو اب تو بیٹھی ہوں، اب بیٹھی رہوں. نہیں، جو ہی یاد آئے، کیونکہ شیطان واقعی بلا دیتا ہے انسان کو، لیکن آپ نے بیٹھے نہیں رہنا، جو ہی یاد آئے اسی وقت اٹھ جاؤ. ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی اللہ رسول کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا. تو کوئی ایسی مجلسوں میں بیٹھ کے بعض دفعہ کرٹیسائز کرنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے احکامات کو، اور بعض دفعہ ان کے اوپر ڈفرینٹ باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا ہوا، یہ تو یہ نہیں ہے. آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے، میں اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتی، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ایسی مجلسوں میں ہوتی ہیں. تو فرمایا ان کے ساتھ نہیں بیٹھو. کب تک نہیں بیٹھو؟ حتی یخود فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ مشہور ہو جائیں کسی اور بات میں. یعنی جب ٹاپک چینج ہو جائے، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ ہیں، وہ ٹاپک چینج ہو جائے، تو پھر جا کے بیٹھ سکتے ہیں. اچھا، اب دیکھیں ما آہم، ان کے ساتھ. اب ان کون ہیں؟ وہ جو مذاق اڑا رہے ہیں. اچھا، اب مذاق اڑانے والے اپنے ذہن میں سوچیں کہ کون ہو سکتے ہیں. آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے کولیگز بھی ہو سکتے ہیں، جن کے پاس آپ تبلیغ کرنے کے لیے گئے وہ بھی ہو سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں، آپ ویسے تو ہونا کیا چاہیے کہ ہمیں ان کو روکنا چاہیے، یہ کیونکہ ہماری ڈیلی لائف سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس بات کو غور سے سنیں. ہمیں ان کو روکنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں حدیث میں کیا ہے، جب آپ برائی دیکھتے ہیں تو ہاتھ سے اس کو مٹائیں. نہیں کر سکتے زبان سے کہیں، نہیں کر سکتے دل میں تو اس کو برا سوچیں. اگر دل میں بھی نہیں برا سوچنا تو پھر آپ ایمان ہی نہیں ہے. پھر تو آپ مثلا ایسی کسی جگہ پر ہیں جہاں جو رشتہ داروں کی مجلس ہے، رشتہ دار ہیں، آپ رشتہ داروں کو تو نہیں نا توڑ سکتے. اچھا، اگر آپ اس وقت کوئی حدیثیں سنانا شروع کر دیں، نہیں جی یہ تو ایسے، وہاں پہ ایک بحث شروع ہو جائے گی، وہ بھی نہیں کرنی. یا آپ لڑنے پہ اتر آئیں، تم نے ایسے کیوں کہا، یا پھر بھی نہیں وہ صحیح، وہ بھی لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا. اب کیا ہے، وہاں سے اٹھ جاؤ، ادھر ادھر ہو جائیں. آپ رشتہ دار ہیں، کیونکہ رشتہ داری توڑ نہیں سکتے. جہاں بات آتی ہے تبلیغ کرنے کے لیے، آپ کہیں گئے ہیں اور وہاں پہ انہوں نے شروع کر دی اس طرح کی باتیں، تو اب آپ کیا کریں گے، ادھر ادھر ہو گئے. کیونکہ اس وقت اگر آپ نے ان کو تبلیغ کرنی شروع کر دی نا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو تبلیغ کر جہاں پہ کرنے گئے، یا آپ کے کولیگز ہیں آفس میں، اب آپ کیا کر سکتے ہیں، اب آپ وہیں بیٹھتے ہیں، اب تو کہیں جا تو نہیں سکتے نا، تو اب آپ پھر ادھر ادھر ہو جائیں، پھر اس کے بعد آ جائیں. جہاں پہ آتا ہے دوستوں کا معاملہ، وہاں پہ دیکھیں ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ضروری دوستیاں بنائیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، جن کے ساتھ جب بیٹھیں وہ کوئی ایسی بات چھیڑ دیں. جیسے کوئی کہے لو بھائی یہ کیا ہے، شراب تو کوئی حرام نہیں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ شراب حرام ہے، یہ لفظ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. اور بعض دفعہ انکار تو نہیں کرتے، دین کو کھیل بنا دیتے ہیں، دین کے اوپر، دین کی ایسی، یعنی اللہ کے احکامات کی ایسی، اللہ معاف کرے، دھجیاں اڑاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ اب کیا کریں. مثلا آپ کہیں گئے ہیں، وہاں پہ انہوں نے شرابیں کھول لی، فار ایگزامپل ایک بات ہے، اب آپ کہیں ہائے اب تو ہم آئے ہوئے ہیں، آپ کھانا کھائے بغیر کیسے جائیں، بس چلو اب تو میں مجبور ہی ہوں. تو ابن کثیر میں یہ حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دسترخوان پہ شراب نوشی ہو رہی ہے، اس پر کسی ایسے شخص کو نہیں بیٹھنا چاہیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. آپ کسی شادی میں گئے ہیں، انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو شراب بھی سرو ہو رہی ہے یہاں پہ، نہیں آپ بیٹھ سکتے اس ٹیبل پہ جہاں پہ شراب سرو ہو رہی ہے، آپ نہیں پی رہے لیکن اور لوگ تو پی رہے ہیں نا. اگر اللہ اور قیامت کے دن پہ ایمان ہے تو اس مجلس میں نہیں بیٹھو. اتنے تک کا حکم ہے. اور جہاں پہ وہ شروع کر دیں کہ چلو جی اب میوزک لگا اور ڈانس شروع ہو جائے, اب ہم بیٹھے ہوئے نہیں, کوئی بات نہیں, اب ہم کیا کریں, مجبوری ہے, اب کیا کر سکتے ہیں, ادھر ادھر ہو جائیں اگر کیا بھی مجبوری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرما دی, یہ تین الفاظ یہاں پہ ہیں, ان پہ غور کریں, انکم اذم مثلہم, بے شک تم تب انہی کی مانند ہو, اگر تم وہاں پہ بیٹھے رہے, اگر تم وہاں سے نہیں ہلے تو تم انہی میں کاؤنٹ ہوگے. سمجھے بات, آپ انہی میں کاؤنٹڈ ہیں. کیوں ان میں کیوں کاؤنٹڈ ہیں, ہم تو نہیں کچھ ایسا کر رہے, وہ کر رہے تھے, ہم نے تو نہیں کیا. اللہ اکبر, بات ہو رہی ہے اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانے کی, اس کی دھجیاں بکھیرنے کی, اس کا کفر کرنے کی. وہ اپنے عمل سے کفر کر کے دکھا رہے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اللہ کا مذاق اڑائیں, رسول کا مذاق اڑائیں, دین کا مذاق اڑائیں, ان کے اوپر فکرے کسیں, جوکس بنائیں, اور آپ بیٹھے ہوئے بس صرف سن رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کوئی ایمانی غیرت نہیں ہے. کیونکہ اگر ایمانی غیرت ہو تو انسان وہاں نہیں بیٹھ سکتا. آپ یہ بتائیں, اگر کوئی آپ کی ماں کا مذاق اڑائے وہاں پہ بیٹھیں گے آپ؟ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں آپ؟ آگ لگ جاتی ہے اندر. اور کوئی آپ کا ہی مذاق اڑا لے, پھر دیکھیں ہم کتنے جوش میں آ جاتے ہیں اور راستینے اٹھا کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں, تم نے مجھے کہا کیسے ایسے, یا تم نے میری ماں کو ایسے کیسے کہا. لیکن دین کے معاملے میں, اللہ رسول کے معاملے میں, اللہ کا معاملہ تو وہ ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے تو سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑا جائے اور آپ کو کچھ بھی نہیں فرق پڑتا, کوئی بودریشن نہیں ہوتی آپ کو, کوئی دل میں تنگی نہیں ہوتی, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اپنے لیے کتنے سینسیٹیو ہیں, اپنی ماں کے لیے کتنے سینسیٹیو, اپنے بچے کے لیے کتنے سینسیٹیو ہیں, لیکن اپنے دین کے معاملے میں اتنے بے حس ہیں. اللہ رسول کی کوئی بات کا مذاق اڑا رہا ہے, ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا پھر ٹھیک ہے, تم بھی ان میں ہی کاؤنٹڈ ہو اگر تم بیٹھے رہے. اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے بعد پھر تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے, یعنی اگر تم وہاں سے نہیں اٹھے نا تو آپ دیکھیں, ایک دن سنیں گے, دو دن سنیں گے, چار دن سنیں, اس کے بعد آپ اتنے امیون ہو جائیں گے ان باتوں سے, اتنے یوز ٹو ہو جائیں گے کہ آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا, کوئی کراہت نہیں آئے گی. شروع میں تو بڑا برا لگے گا, اس کے بعد کوئی کراہت نہیں ہے, اس لیے کہ اب آپ روز کا یہ مشغلہ ہے. تو یاد رکھیں, اگر کسی مجلس میں ایسا کچھ ہوتا ہے, چپ بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, نہیں روک سکتے نا, اٹھ کے چلے جائیں. ظاہر ہے ہر ایک بندے کی نہ اتنی حیثیت ہوتی ہے, نہ اتنی طاقت ہوتی ہے, نہ بےچارہ اتنا وہ کہتا ہے, اب ہم دل میں تڑپ بھی رہا ہوتا, اب کیا ان کو, اب مثلاً ایک شادی ہے, اتنے سارے لوگ ہم کھڑے ہو کے تو تقریر نہیں شروع کر دیں گے, تو کیا کریں گے پھر. آپ نے کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں, تب پکڑ نہیں ہوگی. لیکن اگر وہیں بیٹھے رہے تو انہی میں شامل ہو گے. کوئی برائی میں شرکت کرنے والا اگر خاموش ہے تو وہ بھی برائی کرنے والے کے برابر ہے. اب انہوں نے وہاں پہ جوا کھیلنا شروع کر دیا, انہوں نے وہاں پہ اور شروع کر دیں خرافات, چیزیں شروع کر دیں, اور آپ بیٹھے ہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا. کاؤنٹ ان میں ایسے ہو جائیں گے, کیونکہ جیسے آپ دیکھیں سگریٹ پینے والے کی مجلس میں کوئی بیٹھ جائے تو اس سے بھی وہی بھو آنے لگتی ہے نا. تو جو اس مجلس میں بیٹھا رہے گا وہ اس کا رنگ لے لے گا. تو یہ منافقت ہے, یہ منافق کی علامت ہے. سوچ لیں, کیا ہم ایسی مجلسوں میں حصہ لیتے ہیں, خوشی سے جاتے ہیں اور پھر بیٹھتے ہیں, پھر اس کے بعد تاویلیں کرتے ہیں, نہیں ہمیں مجبوری تھی, کیا کریں. مجبوری کسی نے آپ کو وہاں پہ باندھا تو نہیں ہوا تھا, اٹھ تو سکتے تھے نا. پھر ہم کہتے ہیں اچھا پھر کیا کیا جائے. اگر کسی مجلس کے اندر لوگ شراب پینا شروع ہو جائیں, ہم کسی کے گھر گئے وہاں پہ یہ ہوا, ڈنر کے بعد انہوں نے شراب کھول لی, ایسے کر لیا, تو پھر ہم کیا کریں. اور اس کے بعد انہوں نے ناچنا شروع کر دیا اور انہوں نے ایسا شروع کر دیا. تو یہ سیکھا کریں ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی بات نہیں سننی ہوتی نا, تو وہ کیسے بہانے کرتے ہیں. اور کیسے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ان سے ہم سیکھ لیں ذرا کہ کس طرح اٹھ کے جایا جاتا ہے۔ ہم شرم حضوری میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو جب اللہ کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ اس طرح بے اتنائی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ایسے بیزاری کرتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے ان کو کیسے بتایا آگے، اور ایسے بہانہ کر کے جاتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان کو نہیں سننا۔ ہاں کیا وہ اللہ کی بات کے لیے ایسے کرتے ہیں؟ کیا آپ برائی کے لیے ایسے نہیں کر سکتے کہ دوسرے کو پتہ چلے کہ یہ بیزار ہے؟ لیکن ہم نے ان سے عزتیں چاہنی ہیں نا، ہم تو ان کے پاس عزتیں لینے جاتے ہیں، پھر لوگ کیا کہیں گے، پھر وہ میری عزت نہیں کرے گا، پھر وہ کہے گی یہ تو ایسی ہو گئی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جو شخص مخلوقات اور بندوں کے ذریعے عزت حاصل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور واقعی یہ بات صحیح ہے۔ ہم عزتیں لینے جاتے ہیں نا، اس کے بعد پھر ہم روتے ہوئے آ جاتے ہیں، دیکھو میں نے تو اس کے لیے یہ بھی کیا یہ بھی کیا، اور اس کے بعد اس نے میرا یہ حال کیا۔ کہ آپ اس کے پاس عزت لینے گئے تھے نا، اللہ کی نافرمانی کر کے جہاں پہ آپ عزت لینے کے لیے بیٹھے رہے تو وہاں سے عزت نہیں ملے گی، ذلت ہی ملے گی۔ اللہ اکبر، ہماری پہچان یہ ہونی چاہیے کہ یہ لوگ اللہ کی بات پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ لوگ ایسی کوئی بات نہیں سن سکتے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ کیا اب ہم سوچتے ہیں منافقوں کی بات یہاں پہ کہاں سے آ گئی اور کافروں کی کہاں سے آ گئی؟ ابھی تو مجلس کی بات ہو رہی تھی، اس لیے کہ منافق ہی تو ایسا کرتے ہیں، اونلی منافق کین ٹالریٹ دس۔ ایک پکا مومن کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے اوپر بات آئے، اس کے احکامات کے اوپر بات آئے اور وہ بیٹھا ہنستا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، کہ منافق اور کافروں کو اللہ جہنم میں سارے کے ساروں کو جمع کر دے گا۔ کیوں؟ منافق تو منہ سے تو دیکھیں اس کے اوپر کوئی لیبل نہیں لگا ہوا کہ یہ منافق ہے، منہ سے تو وہ بھی مسلمان ہے۔ منافق کا نام بھی عائشہ ہو سکتا ہے، احمد ہو سکتا ہے، محمد ہو سکتا ہے، کسی منافق کا نام۔ اب سب رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابئی، عبداللہ اس کا نام تھا، تو منافقوں کے بھی نام مسلمانوں والے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ آگے آگے بات آئے گی اس کی، پھر پرابلم کیا ہے؟ ان کے اعمال، ان کی سوچ، ان کی زندگی، ان کے اندر جو ہے نا باطن، وہ کافروں جیسا ہی ہے۔ ظاہر میں بالکل مسلمان ہیں، ظاہر میں کوئی نہیں ان کو کہہ سکتا یہ مسلمان نہیں ہے، وہ کہلواتے بھی مسلمان ہیں۔ اگر ان کو کہیں گے ریلیجن کے خانے میں کیا لکھا جائے تو اسلام ہی لکھیں گے، لیکن وہ اور کافر جہنم میں اکٹھے ہوں گے، اس لیے کہ قیامت کے دن فیصلے ظاہر پہ نہیں ہونے، ناموں پہ نہیں ہونے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کیا لکھتی تھیں اپنے آپ کو، کیا کہلواتی تھیں دنیا میں۔ وہاں پہ ڈیسیژن اللہ تعالیٰ کا اس بیس پہ ہوگا کہ کسی کا اندر کیا تھا، یوم تبلا سرائر، اس دن اندر باہر آ جائے گا، جو چھپی ہوئی باتیں ہیں نا، بھید ہیں، یہ ظاہر ہو جائیں گے۔ تو جو دلوں کے اندر، جو دل میں کافر ہیں، ان کے دلوں میں کفر ہے، اوپر سے چاہے مسلمان بنتے رہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، جو بھی کریں، آخرت میں ان کا انجام کافروں کے ساتھ ہی ہوگا۔ اب اس آیت کو لے کر آپ اپنی جو ویکینڈز پہ جہاں پہ جاتے ہیں، یا آپ وہ یوزلی ویکینڈز پہ ہی پارٹی، کوئی دعوت، کوئی اس طرح ہوتی ہے، اس میں سوچ سمجھ کے بیٹھے گا اس آیت کو یاد کر کے۔ اور یاد رکھیے، اگر شیطان بھلا دے تو کیا کرنا ہے؟ جوں ہی یاد آئے اسی وقت اٹھ جائے وہاں سے، یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کاؤنٹ کر لے۔ تو ایسوں کے ساتھ بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کجا یہ کہ کوئی خود ہی مذاق اڑانا شروع کر دے، اس کا کیا حال ہوگا؟ سوچیں جو کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کی مجلسیں کیسی ہونی چاہیے، یہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو پھر ذرا اپنی مجلسوں کو دوبارہ دیکھیں کہ کن لوگوں کے ساتھ مجھے بیٹھنا اور کن کے ساتھ مجھے نہیں بیٹھنا، پیوریفائی کریں۔ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو انتظار کر رہے ہیں تمہارا. یہ کون لوگ ہیں؟ منافقین کی بات ہو رہی ہے. کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. یہ ہمارے ہاں جو محاورہ بولا جاتا ہے نا، بہت اپروپریٹ ہے. یعنی حالات کس کی فیور میں جاتے ہیں؟ کون ہے جو اوپر آتا ہے؟ کافر اوپر آتے ہیں یا مسلمان آتے ہیں؟ کن کی، کیونکہ وہ تو یہ دیکھتے ہیں نا فائدہ کہاں ملے گا. یہ نہ ہو کہ ہم مسلمان ہی کی طرف پکے ہو جائیں اور ادھر جھک جائیں، اور کل کو کافروں کا بول بھالا، ان کی فتوحات ہوں اور دنیا میں وہ چھا جائیں، تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ انہوں نے تو ان کے ساتھ رہنا، جس کو ہمارے ملک میں کہتے ہیں لوٹے، جدھر کو دیکھا کہ ادھر کو فائدہ ادھر کو چلے گا. انہوں نے اپنا فائدہ دیکھنا ہوتا. یہ بھی ایسے ہی تھے، یہ انتظار میں دیکھتے ہیں بھائی اب ہوتا کیا ہے، کون جیتا ہے اور کون ہارتا ہے. تو دونوں طرف اپنی گڈ ول رکھو. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ، اگر تمہیں فتح ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، مسلمانوں کو کوئی فتح مل جاتی، کہتے ہیں کیوں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو نمازیں پڑھتے ہیں، تاکہ یہاں سے بھی فائدہ مل جائے نا. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ ہو، یعنی ان کو کوئی فتح مل جائے، ان کو کوئی کامیابی مل جائے، قالو ان کو کہتے ہیں جا کے یہ الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نہیں ہم تم پر غالب آنے لگے تھے. یعنی اگر دیکھو نا، ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کے تم سے لڑتے نا، تو ہم نے تم پہ غالب آ جانا تھا. وہ تو ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مل کے لڑے ہی نہیں، تبھی تو تم جیتے ہو. ونمناکم من المومنین، اور ہم تو بچا رہے تھے تم کو مومنوں سے، ہم نے مسلمانوں سے تم کو بچایا ہے. دیکھیں منافق بظاہر دیندار ہوتا ہے، مگر اندر سے بے دین ہوتا ہے نا، اندر سے کافروں سے دیکھیں ملا ہوا ہے. کیسے ان کو جا کے، کیونکہ اس کو پتا یہاں سے فائدہ ہے، وہ تو فائدے کا بندہ ہے، اپنا تو اس کا نہ کوئی عقیدہ، نہ کوئی مذہب، نہ کوئی دین، کچھ نہیں ہے. دین مذہب یہاں پہ اللہ رسول کچھ یاد نہیں ہے، یہاں پہ بس مفاد ہے، ان سے ہمدردی لینی، ان کے وہ بن جانا. ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ دنیاوی فائدوں کے لیے ویسے ہی بن جاتے ہیں، پھر اب ان کو کوئی نہ اللہ یاد، نہ رسول یاد، نہ نماز یاد ہے، نہ اپنا کوئی دین یاد، اسے بالکل پھر چکے ہیں. کیونکہ کافروں کے پاس اب فائدے ہیں نا، اور اللہ کسی دن دکھا دے وہ دن، اللہ ہمیں ہماری زندگیوں میں دکھائے جب اسلام کا عروج ہو دنیا میں، تو پھر دیکھنا ادھر کو بھاگے آ جائیں گے. انہوں نے کہنا ہم تو مسلمان ہی ہیں، ہم کیا. آج بھی ہیں دنیا میں ایسے لوگ، بدقسمتی سے چونکہ اسلام تو ہر طرف رولا پڑا، تو اب وہ ان کو فائدے تو نظر آتے ہیں کافروں میں. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، بس اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن. ایسے نہیں اللہ نے سب کو رلے ملے رکھنا کہ مسلمان بھی، کافر بھی، منافق بھی، سب گلے ملے رہیں ہمیشہ اس طرح. نہیں، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا. وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، ہرگز نہیں بنائے گا اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ. یعنی کافر کو کوئی دلیل نہیں دے گا مومن پہ، ایسا کبھی نہیں ہوگا. سبیل کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ دلیل. یعنی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ دلیل کے معاملے میں کافر مومنوں پہ کبھی غالب آ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی دلیل اور حجت ہے ہی نہیں نا دنیا میں. نہ ہی کافر ایسے کبھی ہو سکتا ہے دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح مومنوں کو چھوڑ دے کہ کافر ان کو مٹا دیں، ان کو دنیا سے ختم کر دیں اور ان کا دنیا میں کوئی نام و نشان نہ رہے، یہ کبھی نہیں ہوگا. اللہ کافروں کو کبھی ایسا راستہ نہیں دے گا، اور قیامت کے دن تو ہے ہی ان کے لیے کچھ بھی نہیں. پھر آگے اور منافقین کی عبادات کی بھی بات بتائی جا رہی ہے، ان کی نماز کیسی ہوتی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ وہ پکے نمازی تھے. کیوں تھے پکے نمازی؟ اس لیے کہ اس زمانے میں تو تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے. یعنی مسلمان کی پہچان ہی یہ تھی کہ وہ نمازی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ وہ اور کوئی نماز پڑھتا نہیں تھا. تو مسلمان ہے، نمازی، نماز اور مسلمان ساتھ ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ان کو مشکل کیا پڑ گئی کہ اب ہم اگر ہم نے نماز نہ پڑھی تو لوگ کہیں گے یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، پتہ چل جائے گا ہمارا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ نماز ان کے لیے بھی تو بڑی مشکل تھی نا، اب یہ تو آج کا زمانہ ہی ہے، نیا زمانہ آ گیا نا، تو اب مسلمان بغیر نماز کے بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اس زمانے میں نہیں ایسا تھا، اسی لیے تو منافقین کی یہ مشکل تھی، کیا تھے؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافق جو ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، کیسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ مطلب کہنے کا کیا ہے کہ وہ اپنے اندر سمجھتے ہیں کہ ہم نے دھوکہ دے دیا، کیسے؟ کہ وہ سوچتے ہیں جیسے ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، بس مسلمان ہم اسلام اور ایمان والے ہیں اور ایسے ہیں، اسی طرح شاید اللہ بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، حالانکہ ایمان اندر کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم مسلمان ہیں تو اس طرح ہم بس پار ہو جائیں گے، اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے، لیکن وہ اپنے آپ میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے بھی اسی طرح مان جانا ہے جیسے یہ لوگ مان رہے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، اسی طرح مسلمانوں کو جیسے یہ یقین ہو گیا کہ ہم مسلمان ہیں، اسی طرح اللہ کو بھی پتہ چل گیا کہ ہم مسلمان ہیں، یہی کافی ہے، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور وہ دھوکہ دینے والا ہے ان کو، اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، کیسے اللہ کیسے دھوکہ دے رہا ہے ان کو؟ ان کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، فوراً نہیں پکڑتا، یہ دھوکہ اس لیے کہ وہ سمجھ رہے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں، حالانکہ وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، دیکھیں اگر غلطی کرنے پہ انسان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو انسان سمجھ لیتا ہے وہ ہو میرے سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اگر غلطی آپ کرتے جا رہے ہیں، گناہ کرتے جا رہے ہیں اور آپ کو انعام ملتے جا رہے ہیں، تو آپ کبھی بھی نہیں سوچیں گے کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے، آپ سوچیں گے میں تو بڑی اچھی چل رہی ہوں، اگر میں غلط ہوتی تو بھلا اس طرح میرے اوپر انعام تھوڑی ہوتے، ان کا کیا تھا؟ ان کو فائدے مل رہے تھے، ادھر بھی ادھر راضی کر لیتے تھے، ادھر ادھر جا کے راضی کر لیتے تھے، اب وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بڑے کامیاب ہیں، حالانکہ تو اللہ نے ان کو دھوکہ دیا ہوا ہے، یہ نہیں ناکامی ہے، یہ تو یہ غلط راستے پہ ہیں، وہ سوچتے ہیں ہم ہی ٹھیک ہیں، دیکھو ہم کیسے مینپولیٹ کرتے ہیں، ہم کیسے ڈپلومیسی سے ان کو بھی راضی کر رہے ہیں، ان کو بھی راضی کر رہے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ بے وقوفی ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اور جب یہ آتے ہیں نماز کی طرف تو کیسے آتے ہیں؟ سستی کے ساتھ، یعنی نماز ان کو ایسے لگتی ہے کہ ایک بوجھ آ گیا، ہائے پھر اذان ہو گئی، اوپر تلے نمازیں پڑھ پڑھ کے ہم تو تھک گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آنکھوں کی ٹھنڈک تھی نماز، اور ان کے حال کیا ہیں؟ نماز ان کو بوجھ لگتی ہے، مصیبت لگتی ہے، مسئلہ لگتی ہے، بد دل ہو کے نماز پڑھتے ہیں، آج ہم ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں تو دو دو تین تین گھنٹے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، اور نماز کے لیے 10 منٹ بھی کھڑے ہونا تو کتنا پتہ چلتا، کتنا فرق ہے نا، ان لوگوں کے لیے جیسے ہمیں ٹیویوں کا شوق ہے نا، ان لوگوں کے لیے شوق نمازوں کے تھے، اس لیے وہ رات بھر کھڑے بھی رہتے تھے تو اس شوق میں تھکتے نہیں تھے کہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، ہم چائے کی پیالی ایک پیالی پینے میں جتنی ہمیں ٹائم لگتا ہے، اس سے بھی کم ٹائم میں ہم نماز ختم کر لیتے ہیں، اور اٹھنا تو اتنا مشکل لگتا ہے کہ بس نماز کا ٹائم ہونا ہی کہ بھئی اچھا ہو گیا ٹائم، اب پھر پڑھنی پڑے گی، اسی وقت ایک ہائے نکل جاتی، تو یہ منافقین کی نشانی تھی، وہ ایسے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے کہ آج ہمارے حالات وہی ہو گئے جو اس وقت کے منافقین کے تھے، حضرت ابن عباس جو تھے وہ تو تھکے ہوئے جسم کے ساتھ کچھ مسا کے نماز پڑھنے کو ہی مکروہ سمجھتے تھے، وہ فرماتے تھے نمازی کو چاہیے ذوق شوق سے، راضی خوشی پوری رغبت کے ساتھ، انتہائی توجہ کے ساتھ نماز میں کھڑا، اور یقین کر لے کہ اس کی آواز اللہ کے کان میں ہے، اس کی طلب پوری کرنے کو اللہ تعالیٰ تیار ہے، یہ یقین کر لے، یہ ان کا فرمان تھا، اور یہ کیا ہے؟ یراؤن الناس، دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو، کیوں؟ اس لیے کہ اگر نہیں دکھائیں گے نماز تو پھر تو یہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے، اسی لیے تو ان کے لیے عشاء اور فجر کی نماز سب سے بوجھل ہوتی تھی، کیونکہ ان نمازوں میں اندھیرا ہوتا ہے نا، تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. وہاں پہ دیکھیں لائٹیں تھوڑی تھیں، اس طرح مسجد نبی میں تو چراغ بھی بہت بعد میں جا کے پہلی دفعہ جلا تھا، 9 ہجری میں شاید. اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بوجھل نماز منافقوں پر عشاء اور فجر کی ہے. اللہ اکبر. ایک روایت میں ہے، اللہ کی قسم اگر انہیں چرب ہڈی یا دو اچھے کھر ملنے کی امید ہو تو دوڑے چلے آئیں. یعنی کیا ہے، ایک ہڈی یا کھر ہی مل جائیں، یعنی جس کو پائے آپ کہتے ہیں، تو یعنی اگر مثلا کہہ دیا جائے کہ $2 ملیں گے کسی کو، $5 ملیں گے مسجد جانے کے، تو فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر ان کو اتنی بھی امید ہو نا تو دوڑے چلے آئیں، لیکن آخرت کی اور اللہ کے ثوابوں کی انہیں اتنی بھی قدر نہیں ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بال بچوں اور عورتوں کا جو گھروں میں رہتی ہیں مجھے خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو جلا دیتا، جو نماز کے لیے نہ آئے. یعنی جماعت سے نماز پڑھنے کا اتنا زیادہ سخت حکم ہے، تو جو لوگ گھروں میں بیٹھ کے بھی چھوڑے ہوئے ہیں ان کا کیا حال ہوگا. تو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص لوگوں کی موجودگی میں نماز کو سوار کے ٹھہر ٹھہر کے ادا کرے، لیکن جب کوئی نہ ہو تو بری طرح نماز پڑھے، یہ وہ ہے جس نے اپنے رب کی اہانت کی، یعنی بے عزتی کی ہے. بے عزتی کیسے ہے کہ تمہیں لوگوں کا خیال اتنا ہوتا ہے کہ تم اس کے لیے تو اتنی سنوار سنوار کے پڑھتے ہو اور اللہ کے لیے ایسی پڑھتے ہو. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے، اس کی رونق دیکھیں گے، اس کی تازگی دیکھیں گے، تو آواز دی جائے گی ان کو یہاں سے واپس کر دو، یہاں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور ان کو اتنی حسرت ہوگی، اتنی ندامت ہوگی، تو وہ اتنے یعنی اس سے بہت تکلیف میں پھریں گے کہ اس سے پہلے ایسی حسرت ان کو کبھی نہیں ہوئی تھی. وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، اگر تو ہمیں جنت دکھانے سے پہلے ہی جہنم میں ڈال دیتا تو ہمیں اتنی تکلیف تو نہ ہوتی. کیونکہ جب انسان ایک چیز دیکھ لیتا ہے، اس کیا جنت اور کیا اس کی نعمتیں، اس کے قریب کر کے پھر وہاں سے واپس کر دیا تو کتنی تکلیف ہوگی. اب نہ دیکھی ہو وہ الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ میں نے اس لیے کیا کہ تمہیں سخت ندامت اور عذاب ہو، اور دنیا میں جب تم اکیلے ہوتے تھے تو برے کام کرتے تھے، اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے تھے تو دینداروں کی جیسی وضاحت شکل بنا لیتے تھے. سمجھ آئی نا بات، کہ جب اکیلے ہیں تو سر طرح کے برے کام کریں، جب لوگوں کے سامنے ہوتے تھے تو پھر اللہ رسول، توبہ استغفار، ہائے اللہ، اور سبحان اللہ، اور الحمدللہ، اور فلاں اور یہ، اور جیسے کہ ہم اتنے دیندار ہیں، ہم اتنے اللہ والے ہیں کہ بس، اور اکیلے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کوئی اللہ رسول کا. تب ویسی دینداروں میں بیٹھ کے نا ویسی، کیونکہ اب ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ویسا بننا ہے نا. تمہارے دل میں کچھ اور ظاہر میں کچھ اور تھا، تم لوگوں سے ڈرتے تھے، مجھ سے نہیں ڈرتے تھے. لوگوں کی عظمت تمہارے دلوں میں تھی، لوگوں کی خاطر گناہ چھوڑتے تھے، میری خاطر نہیں چھوڑتے تھے. آج میں تم کو سخت عذاب دوں گا اور نعمتوں سے محروم رکھوں گا. اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی. یہی تو منافقت ہے، یہی ڈبل پالیسی، دو رنگی زندگی، جدھر گئے ویسے بن گئے. ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو ان کے جیسے بن گئے، ماڈرن لوگوں میں چلے گئے جس دن تو آپ کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ وہ، کبھی آپ نے قرآن سنا بھی ہے کہ نہیں، کبھی کوئی بات کانوں میں پڑی بھی تھی کہ نہیں، پہچانے ہی نہیں جاتے. یہ وہی لوگ ہیں جو آگے پیچھے اتنا اللہ رسول کا نام لیتے اور دوسری طرف چلے جائیں گے تو پھر وہی بن جائیں گے، پھر حجاب بھی ہیں، پھر سب کچھ ہیں، پھر بہت جیسے نیک ہیں. یہ کیسا تضاد ہے. یہی ہے نا کہ بس جب ان کے ساتھ گئے تو ان کے جیسے ہو گئے، ان کے ساتھ آئے تو ان کے جیسے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے ہاں بدتر اس شخص کو تم دیکھو گے جو دو رخا ہو، اس کے پاس جائے تو اس کی سی کہنے لگے، اس کے پاس جائے تو اس کی سی کہنے لگے. جس کے ساتھ بیٹھیں گے بھائی، جیسے جیسا دیس ویسا بھیس ہے نا بھائی، جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے ویسا ہی منہ بنائیں گے، ویسی باتیں کریں گے، ویسے ہی اپنی سوچ دکھائیں گے، ویسے ہی اپنے بچوں کی باتیں بتائیں گے، اور جیسے دوسروں کے پاس جائیں گے پھر اس طرح کے شروع ہو جائیں گے. تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ سوچتے ہیں کبھی وہ تو نہیں دیکھ رہے جو آپ کے ساتھ قرآن کے ساتھی ہیں؟ وہ ان کو تو نہیں پتا، نہ کسی ٹیچر کو پتا ہے، نہ کسی دوست کو پتا، نہ کوئی کلاس فیلو کو پتا، کسی کو بھی نہیں پتا۔ اب تو میں دوسرے لوگوں میں آئی ہوں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیسی ڈبل فیس عورت ہے، ادھر کچھ ادھر کچھ۔ یا تو دینداری کا بھیس نہ ایسا پہنو کہ اس کا لبادہ اوڑھ لیتے ہو۔ کپڑے ہیں نا، وہ کبھی کبھی وہ کپڑے پہن لیے، کبھی وہ پہن لیے۔ یہ منافقین کی بات تھی، وہ اس طرح دین کو بدلتے تھے جیسے کپڑے بدل رہے ہیں۔ ان کے پاس جانا ان کے جیسے کر لیا خود کو، ان کے پاس جانا ان کے جیسے کر لیا۔ ہماری ایسی زندگی تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ بالکل ڈوبنے لگتا ہے اور شیطان کے ان دونوں سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو یہ کھڑا ہوتا ہے، جلدی جلدی چار رکعت پڑھ لیتا ہے جس میں اللہ کا ذکر برائے نام ہی ہوتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ یعنی عصر کی نماز پڑھنی ہے تو انتظار کرتے رہنا جب تک بالکل سورج ڈوبنے لگے، جب ڈوبنے لگے گا بالکل تو بس اٹھ کے دو ٹھونگے مار لیے، اور اس میں بھی اللہ کا نام برائے، اللہ کا ذکر برائے نام ہے۔ اسی تھرڈ ان کی کوالٹی کیا ہے؟ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نماز میں بھی اللہ کا ذکر بہت کم۔ لائے تو ایسا لگ رہا ہے ہماری باتیں ہو رہی ہیں، کسی کی بھی نہیں اور ہو رہی، کہ نماز میں ہر ایک سوچ ہے سوائے اللہ کی یاد کے۔ سوچے ہماری نمازیں کیسی ہیں، الا قلیلا، یعنی کبھی اللہ یاد آ جاتا ہے، کبھی دل کے اندر بات آ جاتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ کو یاد کر لیا۔ اس کے علاوہ کیا کھانا پکانا ہے، بچوں کو کب پک کرنا ہے، کون سی ریسیپی کیا ہے، وہ ساری اس وقت ذہن کے اندر گھوم رہی ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، ان کا تو حال یہ ہے کہ تذبذب میں ہیں اس کے درمیان، یعنی تذبذب میں کیا ہے، کنفیوزڈ ہیں کہ کس طرف کو ہوں۔ لا الہ الا اللہ، ولا الہ الا اللہ، نہ ان لوگوں کی طرف ہے نہ ان لوگوں کی طرف، ان اور ان کون ہے، مسلمان اور کافر، نہ کافروں کی طرف ہے نہ مسلمانوں کی طرف ہے، بیچ میں لٹکے ہوئے۔ منافق کی حالت ایسی ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ریوڑ میں بچھڑی ہوئی بکری ہوتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی میں کس طرف جاؤں۔ تو یہ ان کی بھی مثال اسی طرح کی ہے۔ اور ایک خوبصورت مثال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اس کو، کہ ابن ابی حاتم میں ہے کہ مومن، کافر اور منافق کی مثال ان تین لوگوں جیسی ہے جو ایک دریا پہ گئے، ایک تو کنارے پہ کھڑا رہ گیا، ایک پار ہو کے منزل تک پہنچ گیا، تیسرا اتر کے چلا، مگر جب بیچوں بیچ پہنچا تو ادھر والے نے بلانا شروع کر دیا کہ کہاں جا رہے ہو، ہلاک ہونے جا رہے ہو، ادھر آؤ واپس۔ ادھر والے نے آواز دی، آ جاؤ منزل ادھر ہے، میری طرف آؤ، آدھا راستہ تو آ ہی چکے ہو، اب آ جاؤ۔ اب یہ حیران ہو کے کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی میں کدھر جاؤں، تذبذب میں۔ اتنے میں ایک زبردست موج آتی ہے اور بہا کے لے جاتی، اور وہ غوطے کھا کھا کے مر جاتا ہے۔ تو اب یہ پار جانے والا کون ہے، مسلمان، یہ کنارے پہ کھڑا رہنے والا کون ہے، کافر، اور یہ جو بیچ میں چلا گیا اور ڈوب کے مر گیا یہ ہے منافق۔ سمجھائی نا، میں اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی میں جاؤں کدھر۔ استغفر اللہ ربی، اللہ تعالیٰ منافقت سے محفوظ رکھے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ بھٹکا دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ یعنی اللہ کس کو بھٹکا دے، ہم کہیں گے ہمارا کیا قصور، اللہ نے ہی ہمیں بھٹکا دیا نا، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں ہدایت دے دیتا، ایسے کہتے ہیں نا، اگر اللہ چاہتا۔ تو یہاں پہ آیا اللہ جس کو بھٹکا دے، آپ کوئی اس کو پکڑ کے کہہ سکتا ہے اللہ نے ہی مجھے بھٹکایا، بس دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو ایک بات سمجھ لیں، اللہ کیا اللہ گمراہ کرتا ہے، بات یہ ہے انسان جب خود گمراہی کے راستے کو چوز کرتا ہے اور اس پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کو ڈھیل دیتا ہے، ٹھیک ہے جاتے ہو، جاؤ 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 جاؤ، وہ چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے، اللہ اس کی رسی دراز کرتا جاتا ہے، اس کو روکتا نہیں ہے، جانے دو، حتیٰ کہ وہ ایسے پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، جس کو کہتے ہیں ہوپ لیس کیس، لاسٹ سٹیج آف کینسر، اب وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا، کبھی اس کو شفا نہیں مل سکتی، تو وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اب تو اس کے لیے کوئی راستہ ہے ہی نہیں واپسی کا، اب انہوں نے نہیں ماننا، تو ایسے لوگوں کے دلوں پہ پھر اللہ مہر لگا دیتا ہے، اب یہ کبھی آئیں گے ہی نہیں۔ دیکھیں کافر تو ایک طرف کو ہے نا، وہ تو کفر میں ہے، وہ کفر میں ہی آگے جا رہا ہے، مومن ایک طرف، یہ بیچ میں ہے، یہ آگے پیچھے آگے پیچھے ہوتے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ ایسے ایک طرف نکل جاتے ہیں کہ پھر کوئی واپسی ہوتی نہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر چھوڑ دیتا ہے. یہ ہے اللہ کے بھٹکانے کا مطلب. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ معاف کرے, اللہ نے خود ان کو جان بوجھ کے کہا کہ یہ اچھا ہے کہ یہ گمراہ ہو جائے, ایسی نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں. اور اینڈ آپ دیکھیں گے بھی اسی بات کو, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اب سمجھ لیں اب کس کو خطاب ہو رہا ہے, پکے مومنوں کو, کہ دیکھو تم کافروں کو اپنا پکا دوست, اپنا ہمراز, اپنا غم خوار نہ بناؤ مومنوں کو چھوڑ کے. اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے لیے اپنے خلاف کوئی حجت کوئی دلیل دے دو کھلم کھلا؟ یعنی تم اللہ تعالیٰ کو ایک پوائنٹ دینا چاہتے ہو کہ یہ تمہارا پوائنٹ کافی ہے کہ تم کافروں کو اپنا دلی دوست بنا لیتے ہو, یہ پوائنٹ کافی ہے کہ جو تم اللہ کے ہاتھ میں اگر دے دو گے نا, یعنی یہ چیز اپنی یہ تمہاری ایک فلو کافی ہے کہ اللہ تمہیں اس کے اوپر عذاب دے. کیا تم عذاب دینے کے لیے اس کو کوئی ایکسکیوز دینا چاہتے ہو؟ تو یہ کافی ہے, یہ کافی ایکسکیوز ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ تم اپنے خلاف اللہ کو یعنی ایک حجت دینا چاہتے ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس دن تمہیں کہے گا کہ تم نے ان کے ساتھ دلی ہمدردیاں رکھی تمہیں, تو کیونکہ ایمان والے کے ساتھ کون رہنا چاہے گا جو جس میں خود ایمان ہو, اور کافروں کے اندر بیٹھ کے کون انجوائے کر سکتا ہے, کون ان کے ساتھ دلی دوستی. ولی جو ہوتا ہے نا دلی دوست ہوتا ہے, اس لیے کیونکہ جو اس کے ساتھ ایک ہم سوچ ایک جیسی سوچ ہم راز ہو, ایک جیسی سوچ رکھنے والا ہو, ایک جیسے کام کرنے والا, وہی ساتھ بیٹھ سکتا ہے نا. دو بالکل اپوزٹ چلنے والے ان کو تو دوستی ہو ہی نہیں سکتی. اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اگر آپ کولیگ ہیں تو بات نہیں کرنی, اگر آپ کہیں ایک دوسرے کے ساتھ سفر کرتے ہیں تو آپ نے منہ موڑ کے رہنا, ایسا نہیں کہا جا رہا. آپ کافروں کے اندر رہتے ہیں, ان کے ساتھ بات بھی کریں گے, ان کے ساتھ اچھی طرح معاملہ بھی کریں گے, انصاف بھی کریں گے, لیکن یہاں پہ اولیاء کی بات آ رہی ہے, جو ہم نوالا ہم پیالا جو بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں وہ والی بات ہے. یاد رکھو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق جو ہیں, اب ان کنکلوژن ساری باتوں کو یہاں پہ بتا دیا گیا, اتنی ساری ان کی کوالٹیز بتا کے اتنی بھیانک سزا بتائی گئی کہ ان کی سزا جو ہے نا وہ مشرکوں کی اور عیسائیوں کی اور یہودیوں کی اور گناہ کبیرہ کرنے والے مسلمانوں کی اور ان سب سے زیادہ ہے, کیونکہ یہ فی الدرک الاسفل من النار ہوں گے, آگ کے بھی سب سے نچلے درجے میں. اس کا مطلب ہے کہ جہنم کے درجے ہیں, درجے ہمیں اردو میں بول رہی ہوں اس لیے درجے کہہ رہی ہیں, ادروائز وہ درک ہے. یاد رکھیں درک کیا ہوتا ہے, نیچے کو, اور درجے کیا ہوتے ہیں, جیسے جنت کے ہم کہتے ہیں نا درجے ہیں, جنت کے 100 درجے ہیں, جیسے سٹیپس کہہ لیں, اس سٹیپس اوپر کو جاتے ہیں نا, تو جنت کے اوپر کو ہیں اونچائی میں اور جہنم کے نیچے کو, اور ان میں کیا ہے جہنم کے 7 درک ہیں. اب میں درک کو عربک کا ہی ورڈ بول رہی ہوں لیکن آپ سمجھ لیں کہ نیچے کو درجے جا رہے ہیں, جہنم سب سے اوپر ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد لذا زوئے کے ساتھ, پھر ہوتاما, پھر سائیر, پھر سقر, پھر جہین, اور پھر حاویہ. حاویہ سب سے نیچے ہے, اور ان درجوں میں جہنم میں ہوں گے جو مسلمان ہوں گے نا گناہگار, وہ جہنم میں ہوں گے. اس کے بعد نیچے 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 جو جیسے جیسے آتے جائیں گے, کہیں یہودی, کہیں عیسائی, کہیں یہ, اور حاویہ کے اندر جو سب سے نیچے ہے اس میں منافقین ہوں گے. یاد رکھیں اتنی سخت شدید ان کی سزا ہے, اور سب سے زیادہ مصیبت میں یہ ہوں گے. سوچیں جو انسان یہ آیت سن لے واقعی سمجھ لے کتنا ڈر لگے گا کہ مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے میرا شمار ان میں نہ کہیں ہو جائے. میں اسلام میں داخل ہوئی ہوں تو اس کے ساتھ اپنے کمٹمنٹ نبھاؤں, یہ نہیں کہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ. تو یہ بیڈ آف جہنم میں ہوں گے, بیڈ جیسے بیڈ آف اوشن ہوتا ہے نا, اور سمندر کا بھی جو نیچے کا بیڈ ہوتا ہے وہ کتنا خوفناک ہے, اندھیرا وہاں پہ, اور بالکل وہاں کی تو مخلوق کی بھی کوئی بینائی نہیں ہے کیونکہ انہوں اندھیرے میں انہوں نے کیا دیکھنا. تو یہ اس میں ہوں گے جہنم کے. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا, اور ہرگز نہیں تم پاؤ گے ان کے لیے کوئی مددگار. کیوں؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے دنیا میں جو یہ تھے نہیں وہ شو کیا, اور نقصان پہنچایا اسلام کو، کیونکہ دیکھنے میں تو مسلمان ہی تھے نا۔ وہ کہتے ہیں نا آستین کا سانپ، ایک دشمن آپ کا سامنے ہوتا ہے اسے تو آپ کو پتا ہی یہ دشمن ہے، ایک آپ کی آستینوں میں گھس کے اور آپ کو جیسے چھرا گھومتا ہے پیچھے سے کوئی، یہ وہ تھے مسلمانوں کی صفوں میں آ کے اور پھر نقصان پہنچانے والے۔ اب اس کے بعد اگر کسی کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ نہیں یہ بہت سخت سزا ہے، اب میں کس طرح اسے بچ سکتا ہوں، تو آگے 4 پوائنٹس دے دیے گئے کہ یہ 4 کام کر لو گے نا تو تم نفاق سے نکل سکتے ہو۔ اب کیا کریں، کہاں سے سٹارٹ کریں، اللہ تعالیٰ نے خود ہاتھ پکڑ کے بتا دیا، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، ان کو نہیں در کے اسفل میں ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی وہ اب منافق نہیں رہے، وہ توبہ کر لی۔ لیکن توبہ کون سی توبہ، توبہ میں کیا ہوتا ہے، جس میں شرمندگی ہو، یہ نہیں ایکسکیوزز دیتے جائیں، ہاں جی ہم نے کیا کیا ہے، میں نے کون سا اتنا بڑا گناہ کر دیا، لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں، میں کون سا ایسی غلطی پہ ہوں، یہ توبہ نہیں ہے جس میں آپ عذر پیش کر رہے ہیں، وہ تو بلکہ اور بدترین بات ہو گئی۔ توبہ ندامت، اللہ میرے سے یہ ہو گیا، میں نے غلطی کی ہے۔ اور اس کے بعد صرف اتنا نہیں کہ ہماری طرح بس توبہ 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 توبہ، بڑے روئے اور اس کے بعد بس توبہ بھی ساتھ ہی ختم ہو گئی، جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ رکھے تو توبہ بھی ختم، نہیں، وہ اصلاح، اصلاح کی، کریکٹ یور سیلف، اپنی کریکشن کی، اپنے آپ کو سیدھا کر لیا۔ اور یہ عمل انسان کو مسلسل کرنا ہے ساری زندگی، کیونکہ مسلسل ہم گرتے ہیں، بار بار ہم گرتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا تو ہم کوئی مکمل ہو گئے، میں نے گریجویٹ کر لیا، میں نے 3 دفعہ پڑھ لیا، میں نے اتنی دفعہ یہ کورس کر لیا، اس سے کون مکمل ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی سوچے۔ یہ جو باہر والے لوگ ہیں نا، بہت دفعہ تانا دیتے ہیں کہ دیکھ لیا قرآن پڑھنے والے بڑے دیکھ لیا، وہ کس نے کہا قرآن پڑھنے والے پرفیکٹ ہوتے ہیں، کس نے آپ کو کہا، بار بار کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرما دے گا، ان مجاہدین کی بھی بخشش فرما دے گا، جہاد کرنے والوں کی جو اپنے مال اور نفسوں سے جہاد کرتے ہیں، ان کو بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے گا، تو ان سے بھی تو کوئی غلطیاں ہوتی ہوں گی جن کی مغفرت کی ضرورت ہے، یا وہ پرفیکٹ ہو گئے، ہم تو ان درجوں کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو ایک آدھ دفعہ قرآن پڑھنے سے انسان کی اصلاح نہیں ہو جاتی، اصلاح ہمیشہ کرنی ہے، عملی زندگی میں روزانہ اپنی صفائی کرنی ہے، یہ ہے اپنی واشنگ، یہ ہے غسل کرنا۔ آپ کیا ایک دفعہ شاور لے لیتی ہیں زندگی بھر کے لیے کافی ہے، صفائی ہو گئی ساری، یہ تو جسم کی صفائی ہے، دل کے اندر تو کتنے کینے، بغض، حسد، یہ تو بار بار چیزیں آتی رہتی ہیں، کتنے خیال آتے ہیں، وسوسے شیطان ڈالتا ہے، کہ اس کی صفائی کی ضرورت نہیں ہے، یا ایک دفعہ کلین کر لیا بس زندگی بھر کے لیے کافی سمجھ رہے ہیں، اصلاح کرو، پھر اپنے آپ کو صاف کرو، صحیح کرو، سیدھا کرو۔ صرف زبان سے توبہ کہہ دینا یہ کافی نہیں ہوگا، جب تک تم چینج نہیں اپنے اندر لے کر آتے، یہ ہے اصلاح، تبدیلی لاؤ، غلطی کو چھوڑ دو، نیکیوں کی طرف آؤ۔ اگر نماز میں سستی ہو رہی ہے تو اب نماز کو صحیح کر لو، دیکھیں نا وہ ہے نا، اگر نماز میں اللہ کا ذکر کم ہو رہا ہے تو اب کر لو، اور اس میں مسلسل ہم کرتے رہیں گے اصلاح، وہ کسی دن بھی نہیں ہماری نمازیں پرفیکٹ ہونی۔ تو اصلاح یہی ہے کہ آئندہ میں نے ایسے نہیں کرنا، میں نے اب اپنے آپ کو، اپنے عمل کو بدلنا ہے، تو بدلاوا ضروری ہے، یہ جو خالی منہ سے توبہ ہے یہ نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اعتصام کرو، مضبوطی سے تھام لو اللہ کو۔ اب دیکھیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تو کوئی مادی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو پکڑ لیں اور مضبوطی سے پکڑ لیں، کیسے پکڑیں گے ہم، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سورہ آل عمران میں آیا نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو رسی کیا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا ہے کہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان اور زمین کے درمیان، جو قرآن سے چمٹ جائے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوٹ کریں، جو قرآن سے چمٹ جائے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے چمٹ گیا۔ اللہ اکبر، وہ اس قرآن کو معمولی نہ سمجھو، یہ ایسے ہے، تم اس کو تھامتے ہو نا، سمجھ لو تم اللہ سے چمٹ گئے ہو، یا ہم وہاں تک کہیں پہنچ سکتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے، لوگوں کو سمجھ آ جائے اس بات کی تو کوئی اس قرآن کو نہ کبھی چھوڑے۔ تو یہ تو تم نے اللہ کی رسی پکڑ لی، تم تو اللہ سے چمٹ گئے ہو۔ اللہ اکبر، تو اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، یہ بھی نہیں اس کے صرف پکڑنا ہے، مضبوطی سے، اسٹرانگلی، جو چیز مضبوطی سے پکڑ لی جائے اس طرح سے کہ ہم نے کبھی نہیں چھوڑنی، آپ اسے بیزار ہو سکتے ہیں، کبھی کوئی چیز آپ کو اس سے پیچھے کر سکتی ہے، اگر یہ احساس ہو جائے اس کو چھوڑا تو میں ڈوب جاؤں گی۔ آپ سوچیں اپنے ذہن کے اندر، وہ ایک کوئی انسان ہے جو سمندر میں گر گیا اور وہاں پہ اس کے ہاتھ میں کوئی ایک شپ کا کوئی ایک تختہ، کوئی ایک چیز آ گئی ہے، کوئی ایک رسی آ گئی ہے، سمجھ لیں، اس کو پتا ہے اگر میں نے اس کو چھوڑا نا تو میں ڈوب جاؤں گا، کبھی چھوڑے گا وہ بتائیں؟ یہ دنیا کا سمندر ایسے ہی ہے، اس میں اگر قرآن کو چھوڑ دیا نا تو اس میں غرق ہو جاؤ گے، یہ آپ کو پھر رہنے نہیں دے گا، اتنے فتنے ہیں یہاں پہ ارد گرد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے حجرے سے نکلے، دیکھا کچھ لوگ مسجد میں ایک طرف بیٹھے ہیں، قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کیا آپ لوگ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور میں اس کا رسول ہوں اور قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوئے؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، بھلا کیوں نہیں؟ فرمایا فاستبشروا، بس پھر بشارت سن لو، خوشخبری سن لو، یہ قرآن وہ شے ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس ہمارا کنیکشن جڑ گیا پھر اللہ سے، نمبر لگ گیا ہمارا۔ تو پھر اس کے بعد اگر منافقت تمہارے اندر ہے، تم پھر یہ کرو، اللہ سے تعلق مضبوط کرو، اور وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، خالص کر لو اپنے دین کو اللہ کے لیے۔ پہلے تو ریاکاری کرتے تھے نا، لوگوں کے لیے کام کرتے تھے، لوگوں کے لیے نیکیاں کرتے تھے، اس کو دکھا دیا، نہیں، اب خالص کر لو، اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف اللہ کے لیے میں نے کرنی ہے عبادت، صرف اللہ سے مدد مانگنی، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے پوچھا تھا کہ مخلص ہونا دین میں کیا ہے، یہ اخلاص ہے نا، دین کا اخلاص، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا وہ جو اللہ کے لیے عمل کرے اور اپنے عمل پر لوگوں کی تعریف پسند نہ کرے، یہ ہے اخلاص، یعنی لوگوں سے میں بے نیاز ہو جاؤں، مجھے نہیں کسی کو دکھانا، مجھے کسی کی تعریفیں نہیں چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، کیا ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کوئی تعریف تو کر دے ہماری، کوئی اکنالج کرے، کوئی اناؤنس کرے؟ اللہ اکبر، سورہ دہر میں تو ہے کہ وہ کھانا بھی کھلاتے ہیں لوگوں کو، کہتے ہیں ہمیں بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی شکریہ نہیں چاہیے تمہارے سے، ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں نا۔ تو اخلاص میں کیا ہے؟ صرف عمل اللہ کے لیے کیا جائے، پیور۔ اب دیکھیں جب ہم دکھاوا اس میں ڈال دیتے ہیں نا، یا لوگوں کی تعریفیں، وہ اس کو اچھا لگے، وہ بھی تو دیکھ لے کہ میں نے یہ کام کیا، تو یہ ہے اس کے اندر کھوٹ، کھوٹ والی چیز مجھے اور آپ کو نہیں پسند آتی، ہم اللہ کو کھوٹ والے اعمال دے رہے ہیں۔ تو پیور 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 اللہ کو دو، صرف اس کے لیے، مجھے کسی کی، اگر آپ کو وہ کام پسند آتے ہیں نا جس میں لوگ دیکھیں اور تعریف کریں، اور ان کاموں میں آپ سستی کرتے ہیں جن میں کوئی نہیں دیکھ رہا، سمجھ لیں کھوٹ آ گیا، یہ بھی منافقت کی ایک علامت ہے، کیونکہ مجھے وہ کام، ان میں تو میں بہت آگے ہوں، اور ان میں تو میں بہت ڈیڈیکیٹڈ ہوں، اور ان میں تو میں بڑی ریگولر ہوں، اور وہ تو میں کہتی ہوں کہ وہ کسی نے نہیں لینا، وہ کام بس میں ہی کروں گی، کیونکہ اس میں سب لوگ دیکھ رہے ہیں اور میری تعریف کریں گے، وہ چاہے منہ سے بولے نہیں بولے، وہ اندر ہڈن ہوتی ہے، شیطان وہیں سے تو پکڑتا ہے۔ اب باقی جن کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنا، ان کو کر کے کیا فائدہ، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے؟ تو اخلاص پیدا کرو گے، کیونکہ منافق کا مسئلہ ہی یہ تھا کہ اخلاص نہیں ہے نا اس کے اندر۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ لوگ ہیں پھر کاؤنٹ ہوں گے مومنوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ تب تم کاؤنٹ ہوگے، چاہے تو اب کلمہ تو انہوں نے بھی پڑھا ہوا ہے لیکن کاؤنٹ نہیں مومنوں میں ہو رہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے بھی کلمہ پڑھ لیا، ہم بھی پتہ نہیں مومن ہیں بالکل پکے، نہیں، یہ کام کریں گے تو مومن بنیں گے، یعنی مومنوں میں یہ کام ہوتے ہیں، مومن اپنی اصلاح کرتا رہتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، وہ خالص کرتا ہے اپنے دین کو اللہ کے لیے۔ تو اب ان کی کیٹیگری میں، ان کے گروپ میں تم بھی شامل ہو گئے۔ فَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور عنقریب اللہ مومنوں کو تو بہت بڑے اجر دے گا۔ اللہ اکبر، جس کی اللہ قدردانی کرے نا اس کو تو ساری دنیا بھی مل جاتی ہے اور آخرت بھی اس کے لیے. تو مومن جو ہیں وہ درجے پائیں گے، بلند درجے ان کو ملیں گے. ما یفعل اللہ بعذابکم، یہ اتنی خوبصورت آیت ہے کہ اس کو یعنی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ خوبصورت آیت ہے جس جیسی ہے نا اسی طرح آپ اس کو سمجھیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کے اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے کر آؤ. سمجھائی بات؟ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ تم سوچتے ہو پتہ نہیں اللہ کو، نعوذ باللہ کوئی شوق ہے تمہیں عذاب دینے کا؟ کوئی تمہیں جہنم میں ڈالنے کا شوق ہے؟ کوئی تمہیں گرانے کا شوق ہے؟ نہیں. اللہ کو کیا ہے، کیا ضرورت ہے اس کو؟ یعنی وہ نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب دے. کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کے؟ کوئی اس کی جہنم میں خالی رہ جائے گی کہ تمہیں اس نے ضروری ڈالنا اس میں؟ لیکن مسئلہ تو تمہارا ہے، نہ تم شکر ادا کرتے ہو نہ تم ایمان لے کر آتے ہو. تو اگر تم شکر ادا کرو اور اگر تم ایمان لے کر آؤ تو کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے گی؟ اس کو کیا ضرورت پڑی عذاب دینے کی؟ وہ کوئی وہ تھوڑی ہے کہ نعوذ باللہ اس کو کوئی شوق تھوڑی عذاب دینے کا، وہ کوئی خوش تھوڑی ہوتا ہے عذاب دے کے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو لوگوں کو تکلیف دے کے بڑا اچھا لگتا ہے، ان کو شوق ہوتا ہے لوگوں کو ٹارچر کرنے کا، وہ ٹارچر کر کے ہی خوش ہوتے ہیں. اللہ ایسا نہیں ہے. تم اگر اس کا شکر کرو گے اور تم ایمان لے کر آؤ گے کیوں دے گا وہ تمہیں عذاب؟ وہ تو بڑا رحیم ہے اور ودود ہے، محبت کرنے والا ہے. وکان اللہ شاکرن علیما، وہ تو وہ ہے جو شاکر ہے، قدردان. تم تو چھوٹا سا بھی کر کے لے آؤ گے نا وہ اس کی بھی قدردانی کرتا ہے، حالانکہ وہ اس کی شایان شان نہیں ہے. جو تمہاری عبادت ہے، کہاں وہ رب اور کہاں تمہاری عبادت، لیکن وہ شاکر ہے کیونکہ تم تھوڑا لے کر آؤ. تم ایسا جتنی تم اپنی استطاعت کے مطابق کر سکتے ہو اتنا ہی لے کر آؤ، اپنی کمزوریوں کے ساتھ لے کر آؤ. وہ پھر بھی قدر کرتا ہے، پھر بھی قدر کرتا ہے، اور وہ علیم ہے، جاننے والا ہے، سب تمہارے راز جانتا ہے. اس کو پتہ ہے کس کی کتنی کمزوری ہے، کون کس کی کیا سٹرینتھ ہے، کون کتنا کر سکتا ہے. وہ اس کے مطابق ہی کر کے میرے سامنے لے آیا، تو وہ تمہارے تھوڑے کو بھی قبول کر لیتا ہے. سمجھائی؟ اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخلاص کے ساتھ تھوڑا بھی عمل کیا ہو نا تو وہ کافی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس تھوڑے عمل کو بھی، اس دن ایک کھجور کو بھی اتنا بڑھا دے گا، احد پہاڑ کے برابر کر دے گا، کیونکہ وہ قدردان ہے. لیکن دنیا میں کسی کے لیے کرو نا، کہیں تھوڑی بہت کہیں کچھ کمی کوتاہی رہ جائے تو اس کے تانے دیتے رہتے ہیں. میں یہ دیکھا نا ایسا پکایا تھا، اگر اس کے اندر اتنا یہ ڈال دیتے نا پھر اچھا ہوتا. آپ اتنی محنت کر کر کے بھی اس کے بعد کسی کو نہیں کوئی قدر، اور کوئی کام کریں کسی کے لیے کوئی قدر نہیں ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، کوئی مینشن نہیں ہے. تو لیکن جو اللہ ہے نا وہ اتنا قدردان ہے، سبحان اللہ. حالانکہ اس کو ہماری باتوں کی ضرورت نہیں، اس کو ہماری اطاعت کی ضرورت نہیں، اس کو ہم سے کوئی بھی ضرورت نہیں، پھر بھی وہ جب آپ اس کے لیے خالص ہو کے کوئی کام کرتے ہیں وہ قبول کر لیتا ہے، وہ قدر کرتا ہے اس کی، اپنے ہاں اس کو بڑھا دیتا ہے. دیکھیں نا اب ہمارے عمل، کسی کے بھی عمل، جب ہمارے تو خیر بالکل ہی زیرو پہ ہیں، صحابہ کرام کے بھی عمل ہو، انبیاء کے بھی عمل ہو، لیکن کسی کے بھی عمل اللہ تعالیٰ کا جیسے حق ہے نا، کوئی حق نہیں ادا کر سکتا. سب انسان ہے، اللہ کی جنت کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ انہی کاموں کو، چھوٹے چھوٹے کاموں کو، انہی کو اتنی قدردانی دے گا کہ ان کے بدلے جنت دے دے گا. یہ ہے نا اس کی قدردانی. حالانکہ یہ کوئی قیمت نہیں ہے، ان سے آپ جنت نہیں کریں. کہاں اللہ کی جنت اور کہاں یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال، دنیا میں ایسی نمازیں روزے یا یہ کیا، یہ قیمت ہے کوئی بھلا اس جنت کی؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ قدردانی ہے کہ وہ ان کے بدلے وہ جنت عطا فرما دیتا ہے. تو عمل کرو، محنت کرو تو اس رب کے لیے جو آپ کی قدردانی بھی کرے. کیا آپ किसी के पीछे मरते फिरते हैं, इतनी अपनी जान खपाते हैं, उसके बाद फिर रोते हैं हाय मैंने तो उसके लिए इतना किया था, उसने कदर ही ना की। तो आपने तो बेकदरों से कदर मांगी, उससे कदर मांगे ना जो कादिर, जो शाकिर है, कदरदान है। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए इन आयात पर अमल करने की। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से बनाए जो खालिस अल्लाह की खातिर नेकियां करने वाले। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इंशाल्लाह तिलावत सुनिए।
الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.